بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح زندگی کے اسٹوڈیو میں آپ لوگ پہنچ چکے ہیں. آپ کو بہت بہت خوش آمدید میں کہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں, امید کرتا ہوں, یقین سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے, بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور آج کا آپ کا دن خوشیوں سے اور خوشخبریوں سے بھرا رہے.
السلام علیکم خورم. السلام علیکم ناظرین حضرات, اور آپ کو پھر سے ایک بار خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے اپنے پروگرام صبح زندگی میں, اور امید کرتے ہیں آپ کا آج کا دن جس طرح خورم نے کہا خوشیوں سے بھرا ہوا اور بھرپور انرجی سے گزرے گا.
بالکل ٹھیک ہے. اور جو ہے بہرحال ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دن خوشیوں سے بھرا ہو, خوشخبریوں سے بھرا ہو, تو اس میں ایک سب سے بڑا قدم پہلا آپ نے خود اٹھانا ہے. صبح سویرے جب آپ اٹھیں تو اس وقت آپ اپنے ذہن میں اور اپنی زبان پہ اچھے اچھے الفاظ, اچھے اچھے جملے جو آپ کو مثبت انرجی دے سکیں. اور اس اچھے الفاظ میں اور اچھے جملوں میں سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ صبح کی نماز پڑھی جائے اور اس پر قرآن کریم کی تلاوت کی جائے, تو بس پھر اور کیا بات ہے. بہرحال چلتے ہیں اپنے ہفتے کے موضوع کی طرف.
بالکل, ہمارے ہفتے کا موضوع کام کرنے والی خواتین کی جو مشکلات ہوتی ہیں, ان کو گھر سے باہر جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ہمارے ہفتے کا موضوع یہ چل رہا تھا.
بلکہ آج آخری دن ہے اس کا, اور انشاءاللہ آج بھی اس کا ہم بات کریں گے. آپ لوگ بھی ہمارا ساتھ دیجیے گا. اور ابھی وقت ہوا ہے, رباب ہمیں لے کے جائیں گی کہاں پر؟
بالکل خورم, ہم نواسا رسول امام حسین علیہ السلام کا ایک فرمان سنیں گے اور پھر اپنے عزیز ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں گے.
ہمارے ساتھ رہیے گا.
نواسا رسول حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں, جو کسی مومن کے کرب و غم کو دور کرے, خدا اس کے دنیا اور آخرت کے غم و اندوہ کو دور کر دے گا. خدا کی نعمتوں میں سے ایک لوگوں کا تمہارے پاس حاجت کے لیے آنا ہے, بس اس نعمت پر حزن و ملال محسوس نہ کرو, ورنہ یہ نعمت نقمت میں تبدیل ہو جائے گی.
شامدید آپ کو کہتے ہیں. پروگرام صبح زندگی میں ایک بار پھر ہمارے ساتھ رہیے گا پروگرام میں, کیونکہ پروگرام میں ہم نے شامل کیے مختلف قسم کے حصے اور بڑے دلچسپ قسم کے حصے ہیں, جس میں ایک حصہ ہوتا ہے ہمارا گفتگو کا, اور وہ رباب آپ کو بتائیں گی کہ آج ان کے ساتھ کون مہمان
جی. آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر عامر عباس صاحب ہوں گے, جنرل سرجن ہے, اپنڈکس یا اپنڈیسائٹس کی جو آپریشن ہوتے ہیں اس کے بارے میں وہ بات کریں گے, بھائی کس طرح اس کو نکالا جاتا ہے اور اس کے درد وغیرہ, علامتیں وغیرہ, اس بارے میں بات کریں.
بڑا اہم موضوع ہے, اور ایک بہرحال ایک ایسا آپریشن ہے جو بہرحال اکثر عام طور پہ دیکھنے میں ملتا ہے, اکثر مریضوں کو بیماروں کو
شکایت رہتی ہے اس کی.
جی بالکل, اس کا مسئلہ ہوتا ہے. اور میرے ساتھ ہوں گی ڈاکٹر عطیہ نشاط, دہلی اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کریں گے پروگرام میں, اور انشاءاللہ ان سے ہم تغذیہ کے بارے میں, کھانے پینے کے بارے میں, کیونکہ وہ تغذیہ کے ماہر ہیں, اس سلسلے میں ان سے گفتگو کریں گے. اور اس سے یہ بتاتے چلوں کہ ہمارا فیس بک ایڈریس ہے facebook.com/suttmorningshow, اور اس پہ جو ہے بہرحال ہم لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں آپ لوگوں کے کمنٹس کا. کسی قسم کی کوئی تصویر آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں اور بہت خوشی ہوتی ہے, سوال آپ پوچھنا چاہیں ہمارے مہمان حضرات جو آتے ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں, ان سے بہرحال ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کے جواب آپ کو اسی وقت پروگرام کے دوران آپ کو مل جائیں. آپ کہاں پر لے کے جا رہی ہیں؟
جس طرح آپ کو پتا ہے بھائی فٹ رہنے کا زمانہ ہے, تو ساتھ مل کر دیکھتے ہیں ورزش کا حصہ یعنی پلاٹیز, اور پھر اپنے ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, سلام عرض کرتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ نے پچھلے تمام اسٹیپس سے اور ورزش سے کافی فائدہ حاصل کیا ہوگا, اچھی طرح اس کو انجام دے رہے ہوں گے. آج جو اسٹیپ میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں پلاٹس کا, وہ پلاٹس کا ایک بہت اہم اسٹیپ ہے جو آپ کے سامنے یہاں پہ میں کر کے دکھاؤں گا. یہ اسٹیپ جو ہے وہ کمر کی مہروں کے لیے اور ڈسک کے لیے آپ کے بہت فائدہ مند ہوتا ہے. شروع کرتے ہیں اس ورزش کو. سب سے پہلے میں حامد یہ ورزش کر رہا ہے, اس میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح اس ورزش کو انجام دے گا. دیکھیں دونوں پیر مڑے ہوئے ہیں, پنجے بالکل صاف زمین پہ رکھے ہوئے ہیں, دونوں ہاتھ زمین سے چپکے ہوئے, کمر زمین سے چپکی ہوئی ہے, اور ران اور کمر زمین سے بالکل ٹکی ہوئی ہے. بالکل اسٹریٹ لیٹا ہوا ہے حامد, اور بالکل دونوں کندھے جو ہے وہ زمین سے ملے ہوئے ہیں, ہاتھ دونوں بالکل سیدھے ہیں, اور اب آپ دیکھیں یہ کس طرح انجام دیں گے. سانس لے کے جو ہے وہ اپنی تھوڑی کو اندر کی طرف موڑ رہا ہے, اور جب سانس چھوڑے گا تو اس اپنی تھوڑی کو اوپر کی طرف لے کے جائے گا. بالکل اسٹریٹ اپنے سر کو رکھنا ہے, سانس لیتے وقت جو ہے وہ اپنی تھوڑی کو اندر طرف موڑنا ہے, اور سانس چھوڑتے وقت اس کو اوپر کی طرف لے کے جانا ہے. دیکھیں یہ جو ہے وہ یہاں پہ ایک پرابلم ہے, جب لوگ سانس چھوڑتے وقت اپنے سر کو بھی اوپر اٹھا لیتے ہیں. سر کو اوپر نہیں اٹھانا, صرف تھوڑی کو اوپر اور نیچے کرنا ہے. سانس لیں اور سانس چھوڑیں. اور وہی چیز جو بار بار آپ کو بتاتا ہوں کہ کمر بالکل صاف ہونی چاہیے, پیٹ اندر کی طرف ہونی چاہیے, پیٹ اندر کی طرف ہو, اور اس کے بعد جو ہے وہ جب سانس لیں گے تو ہم اپنی تھوڑی کو موو کریں گے. اپنے ہاتھ کو اٹھا کے یہ اس کو جو ہے وہ انجام دیں گے اسٹیپ کو, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ جو ہے وہ کس طرح ہے, یہ اسٹیپ کس طرح انجام دینا ہے. کمر کو, یہ جو کمر میں جو فاصلہ ہوتا ہے اس کو ہم نے اوپر اٹھانا ہے. اپنے ڈسک کے اوپر والے حصے کو ہم اوپر اٹھائیں گے, کمر کو بالکل صاف رکھنا ہے. سانس لے کے اس کو جو ہے وہ ہم اوپر اٹھایا اور دوبارہ نیچے رکھیں گے. سانس لیں, اب اس اسٹیپ کو ایک دفعہ پھر ہم آپ کے ساتھ یہاں پہ انجام دیتے ہیں. کمر پوری طرح زمین پر, دونوں گھٹنے مڑے ہوئے, دونوں ہاتھ بالکل صاف, سر بالکل صاف. سانس لیں گے, کمر کو اوپر اٹھائیں گے, سانس لیں گے, تھوڑی کو اوپر کریں گے, اور سانس چھوڑتے وقت تھوڑی کو اندر کریں گے, اور کمر کو اوپر اٹھائیں گے, دوبارہ سر کو اوپر لے کے جائیں گے, اور سانس چھوڑیں گے, کمر کو اوپر اٹھائیں گے. جب ہم سانس لیں گے تو اپنی تھوڑی کو جو ہے وہ ہم طبیعی حالت میں رکھیں گے, نیچرل حالت میں, کہ بالکل آسمان کی طرف ہماری آنکھیں ہونی چاہیے. سانس لیں گے, کمر کو اسٹریٹ رکھیں گے, اپنے پیٹ کو اندر کی طرف موڑیں گے. سانس لیں گے, کمر کو نیچے کی طرف رکھیں گے, سانس چھوڑتے وقت کمر کو اوپر کی طرف اٹھائیں گے, اپنی تھوڑی کو نیچے کی طرف لے کے آئیں گے. یہ دیکھیں کتنا فاصلہ پیدا ہو گیا. یہ جو حرکت ہے ہمارے کمر کی ہڈی کے لیے یا ریڑھ کی ہڈی کے لیے بہت اہم ہے, اور اس اسٹیپ کو آپ اپنے گھر میں 8 سے 9 دفعہ انجام دیں اور دہرائیں اس عمل کو. اگلا جو اسٹیپ ہے وہ ہاتھوں کو اوپر لے جانے کا اسٹیپ ہے. اس اسٹیپ میں ہم اپنے ہاتھوں کو بالکل اسٹریٹ اوپر لے کے جائیں گے, اور اس میں اس چیز کا خیال رکھیں کہ یہ معمولی انداز میں ہاتھوں کو نہ اٹھائیں, بلکہ بالکل اسی طرح جس طرح ہم اپنے کندھے کا سہارا لیتے ہیں زمین سے اٹھنے کے وقت, اور اس پہ بہت زیادہ اسٹریس آتا ہے اٹھنے کے وقت, بالکل اسی انداز سے ہم اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھائیں گے. ایک دفعہ اور اس ایکسرسائز کو انجام دیتے ہیں. سانس لیں گے, پیٹ اندر, بدن بالکل اسٹریٹ. سانس لیں گے, سانس چھوڑتے وقت اپنے ہاتھوں کو اوپر لے کے جائیں گے, اور کمر کو اوپر اٹھائیں گے. سانس لیتے وقت دوبارہ ہاتھوں کو نیچے رکھیں گے, دوبارہ ہاتھوں کو اوپر لے کے جائیں گے, ہاتھ نیچے لے کے آئیں گے, دوبارہ سانس لیتے وقت ہاتھوں کو اوپر لے کے جائیں گے. اب ہم اپنے ہاتھوں کو اوپر ہی رو کے رکھیں گے, اور ایک نئے اسٹیپ کا اضافہ کریں گے اس ورزش میں. ہاتھ بالکل سیدھے اور اسٹریٹ آسمان کی طرف روکے ہوئے ہم نے, بالکل سیدھے رکھے ہوئے, اور سانس لیتے وقت ہم اپنے سیدھے پیر کو اوپر کی طرف لے کے آئیں گے, اور سانس چھوڑتے وقت دوبارہ پیر کو نیچے رکھیں گے, اور یہی اسٹیپ ہم اپنے الٹے پیر کی طرف انجام دیں گے. اور یہ خیال رکھیں کہ جب ہم سانس لیں تو اپنے پیٹ کو بالکل کھینچ کے رکھیں, اور اس اسٹیپ کو بار بار انجام دیں گے. اب ایک دفعہ میں سامنے کی طرف سے اس ایکسرسائز کو آپ کو حامد کے اوپر کر کے دکھاتا ہوں. پیٹ اندر کی طرف ہے, پیر کو اوپر لے کے آیا, سانس چھوڑتے وقت پیر کو نیچے رکھے گا, دوبارہ الٹے پیر کو اوپر لے کے گیا, اب یہ اپنے پیر کو نیچے رکھے گا. پیٹ اور کمر بالکل اسٹریٹ ہونی چاہیے. اس ورزش کو آپ تقریباً 6 یا 8 دفعہ انجام دیں. امید کرتا ہوں کہ آج کی ورزش بھی آپ کو پسند آئی ہوگی. اس عمل کو گھر میں دہرائیں تاکہ آپ صحت و سلامتی کے ساتھ زندگی گزاریں. انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.
جی, جیسا کہ ہمارے دوست نے کہا کہ ورزش کرتے رہیں دورائیں سے, تاکہ آپ صحت اور سلامتی کے ساتھ زندگی گزار سکیں. تو اس سے اچھی بات اور کوئی ہو نہیں سکتی. تو میں فوراً رخ کروں گا رباب کی طرف تاکہ رباب گفتگو کے حصے کو شروع کر سکیں. جی رباب,
بہت شکریہ خورم آپ کا. اور ناظرین, جیسا ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر عامر عباس صاحب موجود ہیں, جنرل سرجن ہیں, اپینڈکس یا اس کی سرجری کے متعلق آج ہم ان سے گفتگو کریں گے. سلام عرض کرتی ہوں ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں.
وعلیکم السلام.
اور بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے, ٹائم نکالا پروگرام کے لیے.
تھینک یو سو مچ, آپ نے انوائٹ کیا.
ڈاکٹر صاحب, ایک بہت اہم موضوع جو اکثر دکھنے میں آتا ہے, اپینڈکس کی بات کرتے ہیں. اگر سب سے پہلا سوال میرا یہی ہو کہ اپینڈکس کیا ہے یا اس کی بناوٹ کیا ہے, تو آپ ذرا وضاحت کیجیے اس بات کی.
بسم اللہ الرحیم. اپینڈکس ایک آرگن ہے باڈی کے اندر, بالکل دوسرے آرگنس کی طرح. یہ درواقع جہاں پہ ہماری اسمال انٹیسٹائن اور لارج انٹیسٹائن کا بالکل جو درمیان کا حصہ ہے, یعنی جہاں پہ اسمال انٹیسٹائن ہماری ختم ہوتی ہیں اور لارج انٹیسٹائن شروع ہو رہی ہوتی ہیں, یعنی چھوٹی آنتیں ختم ہوتی ہیں اور بڑی آنتیں شروع ہوتی ہیں, تو بالکل وہاں پہ یعنی اس کے اوریجن کے اوپر, بڑی آنتوں کے اوریجن کے اوپر ایک چھوٹا سا ایک آرگن ہے جس کو اپینڈیسائٹس کا اپینڈکس کا نام دیتے ہیں. اور جب یہ انفلیمیشن یا انفیکشن اس میں پیدا ہو جاتا ہے تو اس بیماری کو ہم اپینڈیسائٹس کا نام دیتے ہیں, یعنی انفیکشن آف دا اپینڈکس یا انفلیمیشن آف دا اپینڈکس. تو یہ چھوٹا سا آرگن ہے, تقریباً 6 سے 7 سینٹی میٹر اس کی لینتھ ہے. اور کوئی بھی ایسا ریزن بیماری جو اس, یہ ایک لیومن ہے, ایک ٹیوب لائک سٹرکچر ہے جو کہ اگر کسی بھی وجہ سے بند ہو جائے, اس کی جو اوریفیس ہے جو اس کا سوراخ ہے وہ اگر بند ہو جائے تو اس میں انفیکشن یا انفلیمیشن پیدا ہوتی ہے اور اس سے پھر ہماری وہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں.
ڈاکٹر صاحب, کوئی خاص بیماری یا کوئی خاص آپ نے بتایا جیسے انفیکشن اس میں ہونے کی وجہ کوئی خاص ہے آپ کے خیال میں؟
کوئی بھی ایسی ریزن جو اس لیومن کو, جو اس سوراخ کو بند کر دے, یعنی اس 6 یا 7 سینٹی میٹر کا جو آرگن ہے, اس کا وہ جو اوریفیس ہے, اس کا جو سوراخ, اگر اس کو بند کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اس کے اندر جو سیکریشنز ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں اور ان کا چونکہ خارج ہونے کا, اسے نکلنے کا کوئی رستہ نہیں ہوتا, تو وہ جمع ہو جاتی ہیں. وہاں پہ بیکٹیریاز بھی ہوتے ہیں, تو بیکٹیریاز وہاں پہ گروتھ کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہاں پہ انفیکشن کریٹ ہوتی ہے اور اسی انفیکشن سے انفلیمیشن اور پھر ہمارے پاس یہ بیماری پیدا ہوتی ہے.
صحیح. ڈاکٹر صاحب, ایک بات پوچھنا چاہوں گی کہ اکثر کہتے ہیں کہ جب اپینڈکس کا درد اٹھتا ہے, مجھے یہ پوچھنا ہے کہ وہ جو آرگن آپ نے بتایا اپینڈکس, رائٹ سائڈ پہ یا لیفٹ سائڈ پہ؟
رائٹ سائڈ پہ ہمارا جو پیٹ کا رائٹ سائڈ کا سب سے نیچے والا حصہ ہے وہاں پہ ہوتی ہے.
ٹھیک ہے. سنا ہے اپینڈکس کا درد بڑا شدید درد ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جب درد ہوتا ہے یا اس کی علامتیں, اگر ہم اس پر
درد اتفاقاً اس کا شدید نہیں ہوتا, درد اس کا یعنی ویگ پین ہوتا ہے, یعنی یعنی درد اس کا ایسے ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ درد شروع ہوتا ہے اور یعنی ود دا پیسج آف ٹائم زیادہ ہوتا ہے اور تقریباً ایک دن کے یعنی 24 آورس کے بعد یہ تقریباً شدید ہو جاتا ہے, یعنی سیویئرٹی کی طرف جاتا ہے. یعنی پہلے مائلڈ ہے, اس کے بعد پھر ماڈریٹ اور پھر سیویئر ہوتا ہے. تو پہلے اس کا درد جو ہے وہ خفیف ہوتا ہے, ایسے ڈل سا ویگ پین ہوتا ہے, اس کے بعد آہستہ آہستہ سیویئرٹی کی طرف جاتا ہے. سب سے امپورٹنٹ اور سب سے جو یعنی جو علامت حتمی طور پہ موجود ہوتی ہے اور جو واقعاً ہونی چاہیے وہ درد ہے, یعنی درد, اور درد بھی جو ہے وہ آپ کا بڑا خفیف سا, بڑا مائلڈ قسم کا پین ہوتا ہے جو کہ آہستہ آہستہ شدت کی طرف پھیلتا جاتا ہے. اس کے علاوہ نازیا یا وومیٹنگ, یعنی کہ کانا, الٹی کانا, یہ اس کے اندر موجود ہے. بخار کا ہو جانا, جی بخار ہو جانا اس میں بہت امپورٹنٹ علامت ہے. اور اس کے علاوہ بھوک کا نہ لگنا, یہ 4 ایسی علامات ہیں جو کہ پیشنٹ جب ان علامات کے پاس, ڈاکٹر کے پاس رجوع کرتا ہے اور درد اس کو ہوتا ہے اور خصوصاً درد جو رائٹ لوئر کوارڈرنٹ کے اندر, یعنی جو پیٹ کا آپ کا رائٹ سائڈ کا نیچے والا حصہ ہے وہاں پہ ہو, تو ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو ڈیفرینشیل ڈائگنوز یا جو جس چیز کے بارے میں حتماً ہمیں فکر کرنی چاہیے یا حتماً ہمیں سوچنا چاہیے وہ اپینڈکس کا درد ہے یا اپینڈیسائٹس کی بیماری ہے.
صحیح.
اور اس کو حتماً پھر اس کو فردر انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے, اور اگر انویسٹیگیشن میں وہ ثابت ہو جائے تو اس کو پھر پراپرلی ٹریٹ کرنا چاہیے.
ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ, گفتگو ہماری جاری رہے گی. لیکن ناظرین, یہاں وقت ہم چلیں گے خورم کی طرف, دیکھتے ہیں خورم ہمیں کہاں لے کر چلیں گے. جی
بہت شکریہ. جی آپ لوگوں کی گفتگو جاری رہے گی, ہم لوگ چلیں گے دہلی اسٹوڈیو کی طرف جہاں پر ڈاکٹر عطیہ نشاد ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمیں پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہی ہیں. سلام عرض کرتا ہوں ڈاکٹر عطیہ نشاد, آپ کی خدمت میں.
وعلیکم السلام.
جی ڈاکٹر عطیہ نشاد, شکریہ ادا کرتا ہوں, بہرحال آپ پروگرام میں ہمارے پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا اور موضوع آپ نے رکھا ہے گردے کی پتھری کے بارے میں. اور پہلا سوال میرا یہی ہوگا کہ گردے کی پتھری کیوں ہوتی ہے کیا, کس قسم کا پتھر ہوتا ہے ہمارے گردے کے اندر, اور بہرحال اس کے سلسلے میں ہمیں بتائیے گا.
جی دراصل یہ خاص موضوع میں نے اس لیے منتخب کیا اس بار کہ اکثر لوگ اس چیز کو لے کے کبھی پریشان رہتے ہیں کہ گردے کی پتھری کیوں ہو جاتی ہے, اور مطلب بہت سے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ٹماٹر کھانے سے یا کسی قسم کی غذا کھانے سے گردے کی پتھری ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے پہلی بات تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پتھری ہوتی کیوں ہے.
جی بات جاری رکھیے گا آپ. بارہ میرے خیال سے ہمارا جو ہے رابطہ منقطع ہو گیا ہے دہلی اسٹوڈیو سے. ہم لوگ بارہ کوشش کریں گے دوبارہ رابطے کرنے کے لیے. یہاں پر ہم لوگ چلیں گے ایک سبق آموز داستان ملاحظہ فرمائیں گے, اور اس کے بعد پھر پروگرام سبق زندگی کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
اونٹوں کی دوڑ. مسلمان گھڑ دوڑ, اونٹوں کی دوڑ اور تیر چلانے میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتے تھے, کیونکہ اسلام نے ایسے کاموں کی مشق کرنے اور ان کو سیکھنے پر تاکید کی ہے کہ جن کی فوج کو ضرورت ہوتی ہے. چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اسلامی معاشرے کے رہبر و قائد تھے, عملی طور پر ان مقابلوں میں شرکت کیا کرتے تھے. یہ امر مسلمانوں, خاص طور پر نوجوانوں کے لیے رزمیہ فنون سیکھنے کے لیے بہترین ترغیب کا سبب تھا. جب تک یہ روایت رائج تھی اور رہبران اسلام عملی طور پر ان امور کی ترغیب دلایا کرتے تھے, اسلامی معاشرے میں شجاعت و بہادری کی روح محفوظ تھی. رسول اکرم کبھی گھڑ سواری کرتے تو کبھی اونٹ پر سوار ہوتے تھے اور دوڑ کے مقابلوں میں حصہ لیتے تھے. رسول اکرم کے پاس ایک اونٹ تھا جو دوڑ میں مشہور تھا, اور اونٹ کی دوڑ کے جس مقابلے میں بھی وہ شرکت کرتا تھا اس میں کامیاب ہوتا تھا. رفتہ رفتہ بعض سادہ لوح انسانوں کو یہ خیال آیا کہ شاید یہ اونٹ اس بنا پر سب سے سبقت لے جاتا ہے, کیونکہ یہ نبی اکرم سے متعلق ہے. اس بنا پر ممکن نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی بھی اونٹ اس کا مقابلہ کر سکے. یہاں تک کہ ایک دن ایک عرب بدو اپنے اونٹ کے ساتھ مدینے میں داخل ہوا اور یہ دعویٰ کیا کہ میں پیغمبر کے اونٹ کے ساتھ دوڑ کے مقابلے میں شرکت کے لیے تیار ہوں. اصحاب پیغمبر یہ سوچ کر کہ رسول اکرم خود مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں, پورے اطمینان کے ساتھ یہ مقابلہ دیکھنے کے لیے شوق و ذوق کے ساتھ مدینے سے باہر نکلے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ عرب بدو بھی روانہ ہوئے اور مقابلہ شروع ہونے کے مقام سے اپنے اونٹوں کو دوڑانا شروع کیا. تماشائیوں میں ایک عجیب سا ہیجان پیدا ہو گیا تھا, لیکن لوگوں کی توقع کے برخلاف عرب بدو کا اونٹ رسول اسلام کے اونٹ پر سبقت لے گیا. جو مسلمان پیغمبر کے اونٹ کے بارے میں ایک خاص عقیدہ رکھتے تھے, وہ اس صورتحال سے بہت مغموم ہوئے, چونکہ یہ چیز ان کے لیے خلاف توقع تھی, لہذا ان کی کیفیت عجیب تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا, اس میں غمگین ہونے کی کیا بات ہے؟ میرا اونٹ جو سب سے سبقت لے جاتا تھا وہ مغرور ہو گیا تھا, اور اس نے سوچ لیا تھا کہ اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. لیکن سنت الہی یہ ہے کہ ہر ہاتھ کے اوپر ایک ہاتھ ہے, اور ہر بلندی کے بعد ایک پستی ہے, اور ہر غرور ٹوٹ جاتا ہے. اس طرح سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت آموز حکمت بیان کرنے کے ساتھ ہی ان کو ان کی غلطیوں سے واقف کرا دیا.
جی ناظرین آپ لوگوں نے داستان ملاحظہ فرمائی، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. بہرحال میں یہاں پر میرے پاس ایک ہندوستان ٹائم نیوز پیپر کا ایک سروے یہاں پر موجود ہے، اور اس سروے میں جیسے کہ ہمارا ہفتے کا موضوع جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جو خواتین گھر سے باہر نکلتی ہیں کام کے لیے پڑھائی کے لیے، ان کو مختلف قسم کی مشکلات کا سامنا پڑتا ہے. اس سروے کے اندر 500 لوگوں سے انٹرویو کیے گئے، اور اس انٹرویوز میں پوچھا گیا کہ اس مشکل کا حل کیا ہے، تو اس میں 70% لوگوں نے یہ کہا کہ ایسے لوگ جو خواتین کے لیے مشکل ایجاد کرتے ہیں ان کو سزا دینی چاہیے. 30% لوگوں نے کہا کہ خواتین کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ کمزور ہیں، اور 20% لوگوں نے کہا کہ ایسے لوگ جو ایسی مشکلات ایجاد کرتے ہیں خواتین کے لیے ان کو سر عام سزا دینی چاہیے لوگوں کے سامنے. آپ لوگوں کا کیا خیال ہے ہمیں facebook.com/SUT Morning Show پر بتائیے گا. چلتے ہیں رباب کی طرف تاکہ رباب گفتگو کو آگے بڑھا سکیں. جی رباب،
بہت شکریہ خورم، آپ کا بہت شکریہ. اور ڈاکٹر عامر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جنرل سرجن ہیں، اور اپینڈکس کے متعلق ہم ان سے گفتگو کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ایک سوال جو ذہن میں اچانک آیا وہ یہ کہ اپینڈکس کا کام کیا ہے انسانی جسم میں؟
دیکھیں، ہر آرگن کا کوئی نہ کوئی فنکشن ہوتا ہے، اور یہ فنکشن باڈی کے اوپر پازیٹیو اثر انداز ہوتا ہے، یعنی اس کی پازیٹیوٹی ہوتی ہے. سب سے پہلے تو یہ یعنی یہ سوچا جاتا تھا کہ اپینڈکس بہت چھوٹا سا آرگن ہے اور اس کا کوئی اسپیسیفک کام، یعنی اس وقت تک پتہ نہیں چلا تھا، تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ اپینڈکس کا کوئی خاص کام نہیں ہے باڈی کے اندر.
جی،
لیکن اس کے اندر ایک ایسا اسٹرکچر ہوتا ہے جو کہ امیونو گلوبولین ترشح کرتا ہے، سیکریٹ کرتا ہے، اور یہ امیونو گلوبولین جو ہے یہ امیونٹی سسٹم کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. جی، نظام دفاع جو ہے، امیونٹی سسٹم جو ہے، اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، اور ہمارا جو نظام دفاع اس کو اسٹرانگ بنانے میں، اس کا مضبوط بنانے میں اس کا ایک اسپیسیفک رول ہے، ایک اہم رول ہے، اور یہ خصوصاً بچوں میں اس کا امپورٹنٹ رول ہے، یعنی ایز کمپیئر ٹو جو اولڈ ایج ہے، جو بڑے لوگ ہیں ان کی نسبت، کیونکہ وہاں پہ امیونٹی سسٹم کی ہمیں زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پہ امیونٹی سسٹم ابھی ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے، تو اس میں پھر زیادہ ضرورت ہوتی ہے. یہ ایک اس کا بڑا ایک اہم فنکشن ہے. لیکن اگر اس کو نکال لیا جائے، کیونکہ اور بھی ہماری باڈی کے اندر امیونٹی سسٹم کو پروٹیکٹ کرنے کے اور اس کو اسٹرانگ کرنے کے آرگنز ہیں، تو جی اعضاء اور موجود ہیں، تو اس لیے ممکن ہے اس کا زیادہ افیکٹ دیکھنے میں نہ آئے، لیکن بذات خود وہ اپینڈکس کا ایک امپورٹنٹ رول ہے امیونٹی سسٹم کے حوالے سے، اور ایک ثابت شدہ بات ہے، یعنی جو کہ ثابت ہو چکی ہے اور بکس میں، جرنلز میں، آرٹیکلز میں
اہم کردار انسان کے نظام دفاعی جو سسٹم ہوتا ہے، اس کا اثر ہے. ڈاکٹر صاحب، ایک سوال اگر یہ پوچھے، چونکہ ہم نے علامتوں پہ بات کر لی، یہ جو اپینڈکس ہے، اب اس کا درد جو ہے یا جو اس کی جو مشکل ہے، یہ آیا ایک خاص عمر میں، یعنی شاید چھوٹے بچوں میں، بڑے بوڑھوں میں، حضرات میں، کس عمر میں دیکھا جاتا ہے اس کا درد؟
جو اس کی امپورٹنٹ، یعنی ایک ینگ جنریشن کے اندر دیکھا جاتا ہے، اور تقریباً 10 ایئر سے لے کر 30 ایئرز میں اس کی پیک ہے.
صحیح.
لیکن یہ نہیں کہ 10 ایئر سے پہلے یا 30 ایئرز کے بعد آپ کو دیکھنے میں نہیں ملے گی، ایسی کوئی بات نہیں. لیکن اس کی پیک جو اکثر آپ کے پیشنٹس ہیں، وہ 10 to 30 ایئرز کے اندر اس کی ایج ہوتی ہے.
ٹھیک ہے.
2 سال سے نیچے کے جو بچے ہیں، ان میں بہت ہی ریئر چانسز ہیں اس کے پیدا ہونے کی. لیکن اس کے بعد جو باقی جو ایج گروپ ہیں بچوں میں، یعنی 2 to 10 ایئرز اور ابو 30 ایئرز، یعنی 30 سال سے اوپر کے جو لوگ ہیں، ان میں دیکھنے میں آتی ہے، لیکن اس کا کم ہے، یعنی اس کی بیماری شائع بیماری نہیں ہے، ایک یعنی بہت زیادہ کامن ڈیزیز نہیں ہے، لیکن 10 to 30 ایئرز کے اندر بہت ہی کامن ڈیزیز ہے. یعنی وہ لوگ جو پیٹ کے درد کے ساتھ آپ کے پاس، یعنی ڈاکٹر کے پاس یا ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں یا سرجری ڈپارٹمنٹ میں رجوع کرتے ہیں، پین، ابڈومینل پین کے ساتھ، یعنی پیٹ کے درد کے ساتھ، اور ان کا پیٹ کا درد رائٹ لوئر کوارڈرنٹ یا آپ کے پیٹ، جی، رائٹ سائڈ پہ ہو، تو اس میں ایک امپورٹنٹ ڈیفرینشیل ڈائگنوز، یعنی ایک امپورٹنٹ ایسی ڈائگنوز، ایک امپورٹنٹ ایک ایسی بیماری جو کہ ڈاکٹر کے ذہن میں سب سے پہلے ہوتی ہے، وہ اپینڈیسائٹس ہے.
تشخیص دیں کہ یہ شاید، یعنی
بالکل اس کو آپ کی، کیونکہ جو بھی پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے، تو ہم اس کو جب، یعنی اس کی ہسٹری لیتے ہیں، یعنی اس سے وہ پوچھتے ہیں کہ اس کو پرابلم کیا ہے، اور اس کو فردر انویسٹیگیٹ کرتے ہیں فزیکل ایگزام کے ساتھ، اور اس کے بعد اگر ضرورت ہو تو پھر لیبورٹری ٹیسٹ کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو پھر ہمارا جو پیرا کلینکس ہوتی ہیں، یعنی الٹرا ساؤنڈ ہو گیا، سی ٹی اسکین ہو گئی، یا اور قسم کی جو امیجنگز ہیں اس کے ساتھ، تو اس میں جو سب سے پہلے ہم جس ڈائگنوز کو جو ہمارے ذہن میں ہوتی ہے، جو ہمارے یہ کہ ہم اس کو بیماری کو، اب ظاہر ہے اب اس کو ہم نے کلاسیفائی کرنا ہوتا ہے کہ یہ درد جو ہے یہ کس وجہ سے ہے، تو سب سے پہلے وہ جو وجہ ہمارے ذہن میں ہوتی ہے وہ اپینڈکس ہوتی ہے، کہ ممکن ہے یہ درد اپینڈکس سے ریلیٹڈ ہو، اور پھر ہم اس کو فردر ٹریٹ کریں.
مختلف علامتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ڈاکٹر صاحب آپ نے ٹیسٹ کی طرف اشارہ کیا, کس قسم کا ٹیسٹ کرایا جاتا ہے؟
اپینڈکس کے اندر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس آنے والا پیشنٹ جو ہے وہ میل ہے یا فیمیل ہے, مرد ہے یا عورت ہے. تو اس کے بعد پھر اس کو, یعنی اگر ایک ینگ لڑکا یعنی جو میل پیشنٹ ہے آپ کے پاس وہ آتا ہے اور اس کو واضح ٹیپیکل آپ کے پاس یعنی جو ہسٹری ہوتی ہے, فزیکل ایگزام جو آپ معائنہ کرتے ہیں آپ کا جو فزیکل ایگزام ہے وہ بھی ٹیپکس ہے, تو اس کے لیے سب سے صرف ایک ہم کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ یا ایک سی بی سی کا ہمارے پاس ٹیسٹ ہوتا ہے, ہم صرف وہ لیتے ہیں یا شاید ایک یورین ایگزامینیشن انالیسز ہم کروا لیں. اس کے علاوہ کوئی فردر اس کے لیے انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں ہوتی,
پتہ چل جائے گا.
جی اس میں پتہ چل, کیونکہ اس میں ہم جو ہے کرتے یہ ہیں کہ ہمارا جو ہسٹری ہے جو ہم پیشنٹ سے ہسٹری لیتے ہیں, جو خود معائنہ کرتے ہیں اور سی بی سی جو ہم نے لیتے ہیں اس کے اوپر انالائز کر کے ہم اپنی جو نیٹ ڈائیگنوز ہے وہ اس کے لیے یعنی نیٹ ڈائیگنوز کرتے ہیں اور اس کے اوپر تشخیص دیتے ہیں اور اس کو فردر جو ہے ٹریٹمنٹ کے لیے ہم یعنی پلان میں لے کے جاتے ہیں. لیکن اگر اس میں کوئی بھی چیز یعنی وہ 100% ہمارا ہمیں کنفرم نہ کر رہی ہو تو اس کے بعد پھر ہم فردر ڈائیگنوز کی طرف جاتے ہیں. جی بالکل, جب تک آپ اطمینان نہیں ہو پاتا آپ کو اس کے بعد پھر آپ فردر انویسٹیگیشن کی طرف جاتے ہیں. تو سب سے پہلے جو ہم انویسٹیگیشن میں ہمیں چوز کرتے ہیں وہ الٹرا سونوگرافی ہے, الٹرا ساؤنڈ جس کو ہم بولتے ہیں الٹرا ساؤنڈ. تو یہ الٹرا ساؤنڈ کیونکہ ایک اس میں کسی قسم کا کوئی ریز نہیں ہوتی, کچھ سائڈ افیکٹس نہیں ہوتے, بہت ہی ایک نارمل ایک عام ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں جس جہاں پہ پیشنٹ ایڈمٹ ہوتا ہے وہیں پہ ہم اس کو انجام دے سکتے ہیں. تو سب سے پہلا جو ٹیسٹ ہم کرتے ہیں یہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک ہم چیسٹ ایکس رے لیتے ہیں تاکہ ہم اور بہت سی چیزوں کو رول آؤٹ کر سکیں, اور جو ہمارے پاس بیماری ہے جی جو پیٹ کا درد ہے شاید وہ کسی نمونیا کی وجہ سے ہو, کیونکہ نمونیا کی بیماری میں بھی پیٹ کا درد ہوتا ہے خصوصاً بچوں میں ہوتا ہے. تو ہم حتماً اس کو ایک چیسٹ ایکس رے لیتے ہیں تاکہ ہم اور بہت سی چیزوں کو رول آؤٹ کر سکیں اور بہت سی چیزوں کو اپنے ذہن سے نکال سکیں. تو یہ اگر یہاں تک بھی ہمارے پاس کنفرم نہ ہو تو اس کے بعد پھر ہم جاتے ہیں سٹی اسکین کی طرف. سٹی اسکین ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے اس بیماری میں اور جس کی سینسٹیوٹی اور اسپیسیفکٹی بالائی یعنی ابو 92-93% ہے. اور اگر سٹی اسکین میں ہمارے پاس پازیٹیو ہو تو پھر اس کو ہم ایک یعنی ہمارے پاس ایک مثبت ہمارے پاس ایک بہت ہی پازیٹیو اسٹیپ ہوتا ہے کہ یہ اس میں اپینڈیسائٹس کے چانسز بہت زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو کہ ہم اس کو رول آؤٹ کر سکیں. لیکن اب اگر پیشنٹ ہمارے پاس خواتین ہوں تو اس میں پھر اگر ہسٹری بھی نارمل ہسٹری بھی آپ کو پین کی ہسٹری ہے جو کہ آپ کو لے کے اس طرف جا رہی ہے کہ ممکن ہے اپینڈیسائٹس کا درد ہو, فزیکل ایگزام بھی لے کے جا رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم حتماً الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کا جو جینیٹو یورینری سسٹم ہے جو کہ فیمیل سے ریلیٹڈ یعنی یوریٹرا اور جو ان کا یوٹیرس اور جو خواتین کا اپنا سسٹم جو ہے اوویرین سسٹم ہے, ممکن ہے اس کے اندر کوئی پرابلم ہو اور یہ پرابلم درد کا باعث بن رہا ہو اور یہ درد جو ہے وہ درواقع اپینڈیسائٹس کے درد کے ساتھ ریلیٹ ہو رہا ہو اور ہم اس کو کنفیوز ہو کے اپینڈیسائٹس کے درد سے ریلیٹڈ کر رہے ہیں اور ہمارے لیے جو اس کی ڈائیگنوز ہے وہ اپینڈیسائٹس اور ممکن ہے وہ غلط ہو. تو اس لیے ہم اس کو مطمئن ہو پائیں حتماً الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں کہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے اور پھر اس کی طرف آتے ہیں.
ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, گفتگو ہماری جاری رہے گی, بالکل ایک اہم موضوع کی طرف ہماری گفتگو چل پڑی ہے. ناظرین یہاں چلیں گے خورم کی طرف, دیکھتے خورم ہمیں کہاں لے کے چلیں گے. جی
بہت شکریہ رباب جی. بالکل ڈاکٹر عامر عباس سرجن ہیں, ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور ہمارا موضوع ان کے ساتھ چل رہا ہے اپینڈیسائٹس, یعنی اپینڈکس کے خراب ہونے کی صورت میں اس کو نکالنے کی سرجری کی جاتی ہے. لیکن اب وقت ہوا ہے ہم لوگ تھوڑا سا کھانے پینے, اور جو ہماری تغذیہ کی ماہر ہیں ڈاکٹر آتیہ نشاط دہلی اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کی طرف چلنے کا. تو ڈاکٹر آتیہ نشاط معذرت چاہوں گا, آپ کے ساتھ کچھ فنی مشکلات کی وجہ سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا تھا آپ کے ساتھ, اور آپ بات کر رہی تھیں کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹماٹر کھانے کی وجہ سے گردے کی پتھری ہو جاتی ہے, اس کے بارے میں آپ بات کر رہی تھیں ہمارے ساتھ.
جی یہ بہت اہم گفتگو تھی جو کہ انفارچونیٹلی تھوڑی سی ڈسٹرب ہو گئی تھی. پہلی بات میں آپ کو بتا دوں کہ کڈنی سٹونز بیسیکلی چار طریقے کے ہوتے ہیں, ان کے چار اقسام ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے کیلشیم سٹون, ایک ہوتا ہے یورک ایسڈ سٹون, ایک ہوتا ہے اسٹروائڈ سٹون, اور ایک ہوتا ہے سسٹین سٹون. اور ان چاروں میں سے کسی کا بھی تعلق ٹماٹر سے نہیں ہے. ये सारे अलग अलग वजहों से होते हैं. सबसे जो आम स्टोन होता है वो है कैल्शियम स्टोन. उसमें भी दो किस्म होती है, कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन. कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन ज्यादा कॉमन है, मतलब अक्सर 70% केसेस में कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन ही बनता है हमारे जिस्म में. और अगेन बहुत से लोग समझते हैं कि कैल्शियम सप्लीमेंट खाने से या बहुत ज्यादा कैल्शियम रिच डाइट लेने से कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन बन जाता है, तो ये अगेन एक गलत फहमी है. ऐसा नहीं है, बल्कि ऑक्सलेट एक तरीके का एक केमिकल होता है. इसके ज्यादा इस्तेमाल से हमें कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन बनता है, क्योंकि जब हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में कैल्शियम होता है और वो ऑक्सलेट से कंबाइन करता है. ऑक्सलेट भी जरूरी होता है ताकि कैल्शियम हमारे ब्लड स्ट्रीम में ज्यादा ना चला जाए, वो उसको कंबाइन करता है, उसको रोकता थामता है. लेकिन जब जरूरत से ज्यादा होगा हमारे जिस्म में तो वो जरूरत से ज्यादा कैल्शियम से बाइंड होगा. और इनिशियली शुरुआत में वो एक क्रिस्टल बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि पहले ही वो स्टोन में तब्दील हो जाता है. बहुत अरसे तक वो क्रिस्टल फॉर्म में हमारे किडनी में बहुत धीरे 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 जमा होता है. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जैसे 2-3 साल और आपने लगातार मुस्तकिल ऑक्सलेट रिच डाइट लेते रहे अगर आप, तब वो ऑक्सलेट कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन में कन्वर्ट होता है, तब्दील होता है. ऑक्सलेट की रोकथाम जरूरी है कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन के बनने के लिए. और ऑक्सलेट रिच फूड जो होते हैं वो होते हैं नट्स, यानी जितने ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसमें ऑक्सलेट की तादाद बहुत ज्यादा होती है. और उसके अलावा पालक एक ऐसी हरी पत्तेदार सब्जी है जो बहुत ज्यादा ऑक्सलेट रिच है. इसीलिए अक्सर जिनको किडनी स्टोन होता है तो उनको सबसे पहले कहा जाता है भाई पालक नहीं खाना है,
ठीक है.
और इसके अलावा व्हीट ब्रैन, जैसे बहुत से लोग मोटापा कम करने के लिए अपने आटे में चोकर मिलाते हैं, ये अच्छा है, बहुत अच्छा है. लेकिन अगर आपके जिसमें ऑक्सलेट की मकदार ज्यादा हो रही है तो ये आगे चल के आपको किडनी स्टोन मतलब आपका बन सकता है. और कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन, अगेन अगर फॉस्फेट की क्वांटिटी जिसमें ज्यादा होगी उसकी मकदार ज्यादा होगी तो कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन बनेगा. अच्छा, दूसरी अकसाम है जो इसके बारे में मैंने बताया, यूरिक एसिड. वो जब बनता है यूरिक एसिड स्टोन, जब हम रेड मीट या गोश्त बहुत ज्यादा खाते हैं या ऐसी गजा ज्यादा खाते हैं जिसमें प्यूरिन बहुत ज्यादा होता है. प्यूरिन एक ऐसा प्रोटीन होता है जो गोश्त या किसी भी हाई प्रोटीन डाइट में मिलता है बहुत ज्यादा. और जब ये जिस्म में इसका डाइजेशन ऐसा कुछ होता है कि एंड प्रोडक्ट इसका यूरिक एसिड बनता है. अब जब जिस्म में जरूरत से ज्यादा यूरिक एसिड होगा तो वो क्रिस्टल फॉर्म में हमारे गुर्दे में इकट्ठा होने लगेगा और वो यूरिक एसिड स्टोन धीरे धीरे बनने लगेगा. तीसरी जो मैंने किस्म बताई थी वो स्टेरॉइड, वो अपने आप में कोई स्टोन अपनी कोई किस्म नहीं होती है. ये तब बनता है जब हमारे किडनी में कोई इन्फेक्शन होता है या कोई इन्फ्लेमेशन होता है. अगर पहले से कोई स्टोन मौजूद हो या पहले से कोई इस किस्म की परेशानी आपके किडनी में,
वायरस की वजह से.
और जो चौथी किस्म है वो है सिस्टीन स्टोन, वो जेनेटिक डिसऑर्डर है. उसमें गजा का कोई रोल नहीं है, उसमें हम कुछ भी कर लें अगर हमारे जिस्म में उस किस्म की प्रॉब्लम है तो वो सिस्टीन ब्लड स्ट्रीम से निकल के हमारे किडनी में इकट्ठा होने लगता है और वो धीरे धीरे करके सिस्टीन स्टोन की फॉर्मेशन करता है. इंशाल्लाह भी हम इस पे भी गुफ्तगू करेंगे कि इन स्टोन्स को रोका कैसे जाए और अगर हो जाए तो क्या इसके लिए गजा है.
बहुत शुक्रिया डॉक्टर आतिया निशात, हमें ज्वाइन कर रही है दिल्ली स्टूडियो से. और गुर्दे की पथरी के बारे में डॉक्टर साहब बात कर रही थी. डॉक्टर साहब ने ये बताया कि कुछ खास गजाएं हैं जिनका असर होता है गुर्दे के पथरी के ऊपर. और बहरहाल मजीद गुफ्तगू भी करेंगे. एक सवाल उनसे ये जरूर पूछेंगे कि आया पानी पीने का क्या पानी कम पीने का या पानी ज्यादा पीने का असर होता है गुर्दे की पथरी पर या नहीं. वक्त हुए यहां पर एक तराना सुनने का, तो चलें मिलकर तराना सुनते हैं और उसके बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे. हमारे साथ रहिएगा. जी नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं. आप लोगों ने तराना मुलायजा फरमाया, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा. वापस लौटेंगे रुबाब की तरफ ताकि रुबाब गुफ्तगू को डॉक्टर आमिर अब्बास जनरल सर्जन के साथ आगे बढ़ा सकें. जी रुबाब,
बहुत शुक्रिया खुर्रम, बहुत शुक्रिया आपको. नाज़रीन, यहां तक जो हमारी गुफ्तगू में हमें अलामत क्यों दर्द होता है, अपेंडिक्स की बनावट और इन सब बातों पर हमने जो है इशारा किया डॉक्टर साहब ने. डॉक्टर साहब, आपने ये बता दिया कि अगर कोई मरीज आपके पास इन अलामतों के साथ आता है, आप तशखीस देते हैं उन अलामतों को मद्देनजर रखते हुए. सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, ऐसी चीजें होती हैं, ये सब हो गया, आपको पता चल गया कि इस डॉक्टर इस पेशेंट को जो है इस मरीज को अपेंडिक्स है, तो फिर अब आप क्या करेंगे?
सबसे पहली बात तो ये कि जब हम इसको तशखीस दे देते हैं तो इसका जो डेफिनेट ट्रीटमेंट है, जो कि इसका बिल्कुल पूरा मुकम्मल इलाज है, वो सर्जरी है. यानी आप सर्जरी के जरिए अपेंडिक्स के इस ऑर्गन को अपनी बॉडी से निकाल दें, क्योंकि वो जो इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन का बायस बना हुआ है उसको जब आप निकाल देंगे तो वो जो उसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है बॉडी के अंदर, जो उसका वो खत्म हो जाएगा और उसके बाद फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा. تو سب سے پہلے اس کی پراپر ٹریٹمنٹ سرجری ہے. لیکن اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ موجود ہیں جہاں پہ سرجری کی انوائرمنٹ نہیں ہے, سرجری کرنے کی آپ کے پاس چانسز نہیں ہے, سرجن نہیں ہے, ایک ہاسپٹل نہیں ہے, یا ایک جو آپ کو جن چیزوں کی ضرورت ہے, جن وسائل کی ضرورت ہے, وہ وسائل آپ کے پاس موجود نہیں ہے, تو اس وقت ہم اس کو اینٹی بایوٹکس کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں. اور فردر اینٹی بایوٹکس کے ٹریٹ کرنے کے بعد پھر اس پیشنٹ کو بھیجتے ہیں, ریفر کرتے ہیں کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ ہاسپٹل ہو, سرجن ہو, یا کوئی بھی جو اس کی یعنی سرجری کے لیے رولز اینڈ ریگولیشن ہیں, جو اس کے لیے ضروری چیزیں ہیں, وہ جہاں پرووائڈ ہو پھر ہم وہاں پہ ریفر کرتے ہیں اور وہاں پہ پیشنٹ کی سرجری کی جاتی ہے. تو اس لیے ہم اس کو پہلی انیشیل اسٹیج میں, فرسٹ اسٹیج میں, پہلی یعنی فرسٹ اس کا جو فیز ہے, اس میں ہم اینٹی بایوٹکس کے ذریعے ٹریٹ کر سکتے ہیں. ممکن ہے اینٹی بایوٹکس کے لیے ہمیں 100% ریسپونڈ نہ کرے, یعنی پوری طرح جواب نہ دے, تو اس کے لیے ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اینٹی بایوٹکس تو ہم دے رہے ہیں, لیکن اس کی جو فردر اور اصلی ٹریٹمنٹ ہے, جو اس کا نیٹ ریزلٹ ہے, وہ سرجری کے ذریعے ہی آئے گا.
ایک بات, یعنی اس کا سرجری کے علاوہ اور کوئی علاج,
اور کوئی حل نہیں ہے, تو حتماً اس کی سرجری کروانی ہے آپ کو. لیکن اس سے پہلے ہمیں اس کو اینٹی بایوٹکس کے ذریعے اس کو تھوڑا انفیکشن کو کم کر سکتے ہیں, پھر اس کو فردر سرجری کی طرف لے کے جاتے ہیں. سرجری میں بھی بہت سی قسمیں ہیں, اوپن سرجری بھی ہے, لیپروسکوپک سرجری بھی ہے. لیپروسکوپک سرجری کے ذریعے ہمارے پاس چھوٹی چھوٹی مشین, یعنی دروازے کے ہمارے پاس ویڈیو کیمرہ ہوتا ہے, ایک مانیٹر ہوتا ہے, اس کے ذریعے ہم ویڈیو کیمرہ کے ذریعے دیکھتے ہیں, یعنی پیشنٹ پیٹ کو کھولتے نہیں ہیں, چھوٹے چھوٹے تقریباً 5 ملی میٹر کے 3 سوراخ کرتے ہیں, یا ایک سوراخ 10 ملی میٹر کا, تو 5 ملی میٹر کے, اور اس کے ذریعے ہم دروازے کی سرجری کرتے ہیں اور اپینڈکس کو ریموو کرتے ہیں. ایک سرجری وہ ہوتی ہے جو پہلے بھی ہوا کرتی تھی اور آج بھی ہو رہی ہے بازو پہ, اوپن سرجری, یعنی تقریباً 4 سے 5 سینٹی میٹر یا 6 سینٹی میٹر کا کٹ لگاتے ہیں وہی رائٹ سائڈ پہ, اور پھر وہاں سے اپینڈکس کو نکالتے ہیں. اب اس میں جو لیپروسکوپک سرجری میں جو فائدہ ہے وہ یہ کہ اس کا جو پین ہے آفٹر دا سرجری, سوری مجھے خود بھی ایک پرابلم ہے, تھینک یو, تو وہ جو پین ہے وہ پین بہت زیادہ کم ہوتا ہے اس کے اندر. تو اس لیے جو پیشنٹ ہے, اگر ہم اوپن سرجری اس کو کرتے ہیں تو اس کو پین جو آفٹر سرجری ہے, جی بالکل, کیونکہ ہم وہ کٹ لگاتے ہیں تو اس کٹنگ کا خود پین ہوتا ہے, اور یہ پین جو ہے بالآخر سائڈ افیکٹس ہیں ہر ایک پین کے, اور وہ اس کی جو نیکسٹ تقریباً 2 or 3 days ہیں آفٹر دا سرجری, وہ اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں, اور اس کو درد کی وجہ سے وہ اس کی جو ایک نارمل روٹین لائف ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے. لیکن جو ہماری لیپروسکوپک سرجری ہے اس میں یہ درد تقریباً چند گھنٹے بعد تک ہوتا ہے, اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے. یعنی اگر ایک دن سرجری کی جائے اور لیپروسکوپک سرجری ہو, تو دوسرے دن وہ پیشنٹ اپنے کام پہ بھی جا سکتا ہے.
جاری رہے گی, ہم لوگ چلیں گے تھوڑی دیر کے لیے ڈاکٹر عتیق نشاط کی طرف. دہلی اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں اور بڑا اہم موضوع گردے کی پتھری کے بارے میں وہ بات کر رہی تھی, غذاؤں کا کیا تعلق ہے اس میں. ایک بڑا اہم سوال یہاں ہمیشہ اٹھتا ہے, اور وہ یہ اٹھتا ہے کہ پانی, جب بھی گردے کا نام آتا ہے تو کہا جاتا ہے پانی پیو, دبا کے پانی پیو, زیادہ پانی پیو. بےچارے بندہ جو ہے اس کو کبھی کبھی یہ شک ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ مچھلی ہے یا پانی ہے, انسان ہے. تو یہ ڈاکٹر صاحبہ کتنا اس میں جو ہے پانی کا استعمال کرنا چاہیے؟
جی بہت ہی اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے خرم صاحب. دیکھیے گردہ جو ہوتا ہے اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ جسم سے فاضل جتنا پانی ہے یا اور گندگی ہے جسم کی وہ نکالے. تو اس میں ایکچولی کیا ہوتے ہیں, گردے میں نیفرونز ہوتے ہیں, بہت ہی باریک باریک جالیاں ہوتی ہیں جس سے وہ ایونچولی آخر میں جا کے پانی باہر نکلتا ہے. تو یہ جو کرسٹلز ہوتے ہیں وہ یوزولی نیفرونز میں, ہمارے جو کڈنی کے نیفرونز میں ہوتی ہیں, اس میں ایکومولیٹ ہوتے ہیں, اس میں اکٹھا ہوتے ہیں. جب ہم پانی سفیشینٹ کوانٹیٹی میں پیتے ہیں, یعنی اتنا پیتے ہیں جتنی ریکوائرڈ ہو ہمارے جسم کو, تو وہ اس میں اکٹھا نہیں ہو پاتے اور فلش ہوتے رہتے ہیں, یعنی جسم سے نکلتے رہتے ہیں. ایک بات یہاں پہ میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ پانی کا یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو گردے کی پتھری سے بچنا ہے یا گردے کی پتھری ہو گئی ہے تو آپ کو بہت سارا پانی پینا, جیسے آپ نے کہا کہ بہت سے افراد پریشان ہو جاتے ہیں پانی پی پی کے. دیکھیے اس کا سمپل سا رول یہ ہے کہ آپ کا جو 24 آور یورین آؤٹ پٹ ہے, یعنی پیشاب آپ دن 24 گھنٹے میں جتنا ہے, وہ 2 لیٹر ہونا چاہیے. اب اس کے لیے اگر آپ کو ڈائگنوز ہو گیا ہے کڈنی سٹون, تو اکثر ڈاکٹر آپ کو 24 آور یورین آؤٹ پٹ کا ریکال لیتے ہیں, اور اگر 2 لیٹر سے کم ہے تب آپ کو تجویز کرتے ہیں کہ آپ زیادہ پانی پیجیے. پانی زیادہ پینا ویسے بھی بہتر ہوتا ہے ہیلتھ کے لیے، اسکن کے لیے اور بھی بہت ساری چیزوں کے لیے، لیکن اگر گردے کی پتھری ڈائگنوز ہو گئی ہے تو ڈاکٹر اکثر یہ کہتے ہیں آپ 1 سے 2 لیٹر کا پانی اپنا اضافہ کر دیجیے، اس سے اس کو جتنی بھی فاضل چیزیں ہیں جسم سے اس میں فلش آؤٹ ہونے میں، اور اگر پتھری ہو گئی ہے تو اس کو فلش آؤٹ ہونے میں آسانی ہوتی ہے. اس کے علاوہ صرف پانی نہیں ہی تو ہم نہیں پیتے ہیں، ہم چائے بھی پیتے ہیں، ہم دودھ بھی پیتے ہیں اور بھی لکوڈ آتا ہے. تو اس کے علاوہ ایک بہت سی نیوٹریشنسٹ، حالانکہ بہت سے ریسرچز اس کے اگینسٹ بھی آئے ہیں، کہ سٹرس جو فروٹ ہوتے ہیں جیسے اورنج یا موسمی یا نیبو پانی، اس کو پینے سے گردے کی پتھری پہ اثر پڑتا ہے، یعنی کیونکہ اس میں سٹریٹ ہوتا ہے، اور سٹریٹ جو بھی ہمارا کیلشیم آکسیلیٹ ہے یا یورک ایسڈ سٹون ہے، ان دو سٹونز میں وہ اس کو توڑنے میں مدد کرتا ہے. تو اگر پانی زیادہ بڑھانا ہے تو اس قسم کی اگر آپ جوسز بھی بڑھاتے ہیں تو اس سے بھی افاقہ ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے.
فروٹ جن میں سٹریٹ یا کچھ ایسے پھل سبزیاں ہیں جن میں ایسڈ کچھ مختلف قسم کے پائے جاتے ہیں، وہ ان کا کھانے یا ان کا پینے کا بہت کہا جاتا ہے، ان کا کوئی اثر ہوتا ہے یا نہیں؟ میرے خیال سے ہمارا رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا دہلی اسٹوڈیو سے. ہم لوگ چلیں گے ایل سی ڈی کی طرف، جہاں پر کچھ مختصر اور مفید باتیں آپ لوگوں کی خدمت میں لے کے آیا ہوں. اور اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو بیچارے لوگ خراٹے لینے کے عادی ہوتے ہیں، بہرحال وہ خود تو پریشان رہتے ہی ہیں اور ان کے گھر والے بھی ساتھ ساتھ بہرحال پریشان رہتے ہیں، اس کا ایک حل نکالا گیا ہے. سر پہلے حل سے پہلے میں یہ سر بتاتا چلوں کہ خراٹے لینے کی وجہ سے صرف امریکہ میں ایک سروے ہوا ہے اور اس میں کہا جاتا ہے کہ 18 ملین لوگ بہرحال رات کو صرف 3 سے 4 گھنٹے سو پاتے ہیں اس خراٹے لینے کی وجہ سے. اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ یہ خراٹے لینے کی وجہ سے اکثر لوگوں کو کبھی کبھار رات کو سوتے ہوئے گھٹن کا احساس ہوتا ہے، اور وہ اس گھٹن کی وجہ سے وہ ایک دم سے جو ہے وہ ان کی بہرحال نیند سے اٹھ جاتے ہیں. اور یہاں تک یہ بتایا جاتا ہے کہ کبھی کبھار اس گھٹن کی شدت اتنی ہوتی ہے تقریباً آدھے منٹ تک سانس کا رک جانا جو ہے اس میں دیکھنے میں ملتا ہے. یہ سانس کا رک جانا اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ ہمارے جو جبڑے کے مسلس ہیں یہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور بالکل لوز ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ سے جو ہے بہرحال گھٹن کا احساس انسان کو ہونا شروع ہو جاتا ہے. جلدی سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ رات کی نیند آپ صحیح طرح نہ کر پائیں تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس کچھ ایسے مسائل ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ ہارٹ اٹیکس کا ہونا، ڈپریشن، اور جو ہے یادداشت کا کھونا، ریفلکس کا ہونا جیسے جو ہے سینے کی جلن ہوتی ہے، اور یہاں تک کہ ذیابیطس کی بیماری کا ہونا بھی نیند نہ آنے کی وجہ سے ممکن ہے. یہاں پر میں صرف آپ کو جلدی سے یہ بتا دوں کہ ایک حل نکالا گیا ہے، اور وہ حل ہے کہ تھوڑی کی ایک بیلٹ بنائی گئی ہے اور اس کو کہا جاتا ہے چن سٹریپ. اور یہ جو لوگ خراٹے لیتے ہیں ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اس کا استعمال کریں، تو وہ ایک تو وہ خراٹے بھی نہیں لیں گے، نہ ہی ان کو رات کو سانس ان کا گھٹے گا، اور نہ ہی ان کی نیند خراب ہوگی. تو میرے خیال میں ایک بہت بڑا بہت اچھا علاج ہے. آپ لوگ بھی اس کو کوشش کریں جلد از جلد لینے کی تاکہ اس کا استعمال کیا جا سکے اور آپ لوگوں کی نیند بھی پوری ہو، مختلف بیماریوں سے بھی آپ لوگ بچے رہیں، اور آپ کے آس پاس سونے والے لوگ بھی چین سے سو پائیں. یہاں پر لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے. رابطہ ہمارا دہلی اسٹوڈیو سے ہو گیا. ڈاکٹر یتن نشاط، میں نے سوال آپ سے پوچھا کہ کچھ ایسے پھل، ایسے سبزیاں ہیں جن کے اندر ایسڈ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، ان کے کھانے سے کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں؟
جی بالکل صحیح بات ہے. کچھ ایسے پھل ہوتے ہیں جس سے سٹرس فروٹ جنہیں کہتے ہیں، جس میں سٹریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، ان کو بلا شبہ ان کو کھانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو ہمارے کرسٹل ہوتے ہیں، چاہے یورک ایسڈ ہو یا کیلشیم آکسیلیٹ سٹون ہو یا کیلشیم فاسفیٹ سٹون ہو، اس کو بریک ڈاؤن کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کڈنی کے سٹون کی روک تھام کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے کڈنی کا جو ماحول ہے وہ الکلائن نہیں ہونا چاہیے، وہ تھوڑا سا ایسڈک کی طرف ہونا چاہیے، یعنی میں تیزابیت ہونی چاہیے آپ کے یورین میں. اس کے لیے ضروری ہے کہ سٹریٹ کا اماؤنٹ زیادہ ہو. تو جتنے بھی پھل جو کھٹے ہوتے ہیں یا سبزیاں تو خیر نہیں ہیں اس میں، لیکن پھل جتنے بھی کھٹے ہوتے ہیں اس سے مدد ملتی ہے. ایک بہت امپورٹنٹ بات بہت مختصر سے میں بتانا چاہوں گی کیونکہ وقت بہت کم ہے ہمارے پاس. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی خاص قسم کی غذا کو کھانے سے ہم کڈنی سٹون سے بچ سکتے ہیں. اس کے بارے میں ابھی کوئی بھی ریسرچ اس چیز کو ثابت نہیں کر پائی ہے کہ آئے کہ ہم کیلشیم اگر زیادہ کھاتے ہیں تو ہمیں کڈنی سٹون ہو جائے گا، یا آکسیلیٹ زیادہ ہے ڈائٹ میں تو کڈنی سٹون ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. بہت سے افراد ایسے ہیں جن کی کیلشیم ان کی ڈائٹ میں 1200 سے 1300 ملی گرام پر ڈے ہوتی ہے جو کہ 1000 ملی گرام پر ڈے کی ریکمینڈیڈ ڈوزیج سے بھی زیادہ ہے, لیکن ان کو کبھی پورے لائف ٹائم میں کبھی بھی اسٹون کی پرابلم نہیں ہوتی ہے. تو یہ باڈی کی اپنی ٹینڈنسی ہوتی ہے, جینیٹک فیکٹرز ہوتے ہیں, اور ایک چیز ہوتی ہے وزن. اگر آپ کا وزن زیادہ نہیں ہے, آپ نے آئیڈیل باڈی ویٹ مینٹین کیا ہوا ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ ان قسم کی غذا کھانے سے آپ کو کڈنی اسٹون ہو جائے گا. ہاں, ونس ایک بار آپ کو ہو جاتا ہے کڈنی اسٹون, اس کے بعد یہ ساری ڈائٹری گائیڈ لائنز آپ کے اوپر اپلیکیبل ہوتی ہیں کہ دوبارہ فیوچر میں نہ ہو اور یہ ظاہر ہو گیا کہ آپ سسپٹیبل ہیں کڈنی اسٹون کے. اور کڈنی اسٹون میں نمک اور گوشت کا بھی خاص رول ہے, جو میرے خیال میں آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس نہیں کر پائیں گے. انشاءاللہ ہم اگلے پروگراموں میں اس کی طرف ضرور آئیں گے اور اس کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے
انشاءاللہ. بالکل, بہت شکریہ ڈاکٹر اتنی نشا, دہلی اسٹوڈیو سے ہمیں انہوں نے جوائن کیا. گردے کی پتھری کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے بات کی, انشاءاللہ نمک اور گوشت کا کیا رول ہے اگلے ہفتے انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ گفتگو کریں گی اس موضوع کے بارے میں. چلیں گے رباب کی طرف فوراً, تاکہ رباب ڈاکٹر عامر عباس سے گفتگو کو آگے بڑھا سکیں.
بہت شکریہ خورم. اور ڈاکٹر صاحب, وقت بہت مختصر ہے, میں آگے بولوں, ایک منٹ سے بھی کم وقت ہے. جن کا آپریشن ہو گیا اپنڈیسائٹس کا, ان کے لیے احتیاطی تدابیر کیا ہے؟ آپریشن کی بات کی
جی. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب ہم آپریٹ کرتے ہیں تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اپینڈکس جو ہے وہ انفلیمیشن کی کس گریڈ میں ہے. اگر تو وہ, کیونکہ بہت سی سمپل انفلیمیشن بھی ہو سکتی ہے, یعنی شروع انفلیمیشن کا شروع کی دور بھی ہو سکتا ہے, یا انفلیمیشن بہت زیادہ سویئر حد تک جا سکتی ہے, ایون وہ نیکروز یا بالکل کاملاً سیاہ ہو چکی ہوتی ہے یا پھٹ چکی ہوتی ہے. تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کنڈیشن میں ہم نے پیشنٹ کو آپریٹ کیا ہے. بالکل, ہمارے جو فردر پروسیجرز ہوگا, جو فردر انویسٹیگیشن ہوگی, جو فردر ہم نے اس کو ٹریٹمنٹ کرنی ہوگی اس کے بعد, آپریشن کے بعد, وہ ہمارا اسی چیز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو ممکن ہے ایک پیشنٹ ہے ہمارے پاس, اس کو ہم 5 سے 7 دن تک آئی وی یعنی ورید کے ذریعے اس کو اینٹی بایوٹک سپلائی کریں. ممکن ہے ایک پیشنٹ ہے اس کو ہم ایسا اینٹی بایوٹک نہ دیں. ممکن ہے ایک پیشنٹ ہے اس کو ہم کہیں کہ ہم آپ کو ڈسچارج کر دیتے ہیں, لیکن آپ اپنے گھر میں 3-5 دن تک اینٹی بایوٹکس استعمال کریں. تو بہرحال ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس اسٹیج میں ہم پیشنٹ کو آپریٹ کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر جب پیشنٹ ڈسچارج کر دیا جاتا ہے, بیمارستان سے چلا جاتا ہے, ہاسپٹل سے چلا جاتا ہے, تو اس کو حتماً پھر دوبارہ کلینک پہ آنا چاہیے,
ڈاکٹر کی زیر نظر رہنا چاہیے. بالکل صحیح. ڈاکٹر عامر عباس صاحب, بہت بہت شکریہ. معذرت کے ساتھ ہمارا وقت بہت کم تھا, لیکن آپ نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے ہمارے ناظرین کے لیے وضاحت کی. ڈاکٹر عامر عباس صاحب جنرل سرجن ہمارے ساتھ موجود تھے, میں ان سے خدا حافظی کرتی ہوں. جی
بہت شکریہ رباب, اور ڈاکٹر عامر عباس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جنرل سرجن ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود تھے, اپینڈیسائٹس کے بارے میں بات کی. ڈاکٹر اتنی نشاد ہمارے ساتھ دہلی اسٹوڈیو سے موجود تھیں, انہوں نے گردے کی پتھری کے بارے میں بات کی. آپ لوگوں کے سوالوں کا ہم انتظار ہمیشہ کرتے رہتے ہیں facebook.com/SUT Morning Show پر. میں سر یہ بتاتے چلوں, اگلے ہفتے کا ہمارا موضوع ہوگا انٹرنیٹ اور نجی زندگی, سائبر کرائم, سائبر سپائنگ. بہرحال اس سے متعلق ہم پورا ہفتہ بات کریں گے. اور ہفتے کے دن ڈاکٹر راشد عباس نقوی کو ہم نے دعوت دی ہے سافٹ وار کے موضوع کے ساتھ. ہمارا پروگرام دیکھنا مت بھولیے گا. مجھے خرم گردیزی اور عبام منصوری کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.